أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجانب محمد وآل محمد زین محترم شب جمعہ اور ماہ مبارک کے شب جمعہ کے حوالے سے جو سب سے اہم دعا بیان کی گئی وہ یہ کہ انسان اپنے لیے گناہوں کی بندش سے آزادی طلب کرے پروردگار عالم کے حضور، کہ اس شب میں پروردگار ہم اور آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار عالم کے حضور اس شب میں اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت مغفرت پہ دے سکیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں کو دے سکیں، اور کم عبادت کریں یا زیادہ عبادت کریں، ہماری عبادت میں اتنی جان ہو کہ پروردگار عالم کے حضور قبول ہو سکے۔ اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ خدا متعال نے انسان کو علم اور اس کے وسائل سے مزین فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم پیدا ہوتے ہو اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب تم پیدا ہوتے ہو تو کوئی چیز نہیں جانتے، علم سے محروم ہوتے ہو، لیکن پروردگار عالم نے وسائل فراہم کیے ہیں کہ ان وسائل کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرے۔ پھر علم کے اندر پروردگار عالم نے اتنی طاقت دی ہے کہ جو جتنا زیادہ علم حاصل کرتا چلا جائے گا، ایک تو یہ کہ دنیا میں اس کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اپنے لیے راہ ہدایت کو زیادہ سے زیادہ آسانی سے حاصل کرتا چلا جائے گا۔ راہ ہدایت در حقیقت انسان کے علم کے نتیجے میں حاصل ہونے والا وہ مختصر ترین راستہ ہے جس سے وہ خدا تک پہنچ سکے۔ انسان اپنے علم کو بروئے کار لائے، اپنے علم کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں پر غور کرے، اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ خدا متعال نے مجھ سے کیا چاہا ہے، اور پھر اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے میں وہ حاصل کر پاؤں گا جو خدا نے مجھ سے چاہا ہے۔ سادہ سی مثال اگر آپ دیں تو ایسی ہوگی کہ جیسے کسی آدمی کو کسی تجربہ گاہ کے اندر، کسی لیبورٹری کے اندر بند کر دیا جائے، کچھ وسائل اس کے پاس ہوں، کچھ چیزیں اس کے سامنے رکھی ہوں، تو وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے کہ بند کرنے والے نے اگر مقصد سے بند کیا ہے تو جو وسائل میرے پاس رکھے ہیں ان وسائل میں کوئی راز ہونا چاہیے۔ وہ ان وسائل کے اوپر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ یہ دیکھے کہ میں بالآخر 60 سال 70 سال اس دنیا کے اندر تو ہوں، اس دنیا کے اندر جو میں ہوں تو خدا متعال نے مجھے کچھ وسائل دیے ہیں۔ ایک انسان نے مجھے جسمانی طاقت سے نوازا ہے اللہ نے، ایک اللہ نے مجھے فکر کی طاقت سے نوازا ہے، ایک اس نے مجھے نفس دیا ہے ترقی کرنے کے لیے۔ اب وہ یہ سوچے کہ اس میں سے پائیدار ہدف کون سا ہے، ایسا ہدف کون سا ہے جس کو حاصل کرے گا تو اس میں بقا بھی ہے، وہ باقی بھی رہے گا۔ دنیا میں اور جسم میں جو کچھ حاصل کرے گا وہ 60-70 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ صرف روح اور نفس کے حوالے سے جو کچھ حاصل کرے گا اس نے باقی رہنا ہے۔ ہمارے اعمال میں سے کسی چیز نے ہمارے ساتھ نہیں جانا ہے، صرف اعمال کے ارادوں اور اس کی نیتوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے آگے۔ تصور فرمائی جب میں اور آپ آخرت میں اٹھیں گے تو وہ مسجدیں ہمارے ساتھ محشور نہیں ہوں گی جو ہم بنا کر یہاں پہ جائیں گے، اگر ہم نے کوئی بنائی۔ ہم جب آخرت میں اٹھیں گے تو یہ درس کی فضا وہاں نہیں اٹھائی جائے گی جو ہم یہاں پر دے رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن جب ہم آخرت میں اٹھیں گے تو یہ درس جس نیت سے دیا ہے وہ نیت ہمارے اور آپ کے ساتھ اٹھ جائے گی۔ جس نیت سے آپ نے سنا ہے وہ نیت در حقیقت آپ کے اور ہمارے ساتھ ہوگی۔ اعمال کے نتائج نہیں جائیں گے، اعمال کی نیتیں اور اعمال کے ارادے قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پھر ان ارادوں اور نیتوں کو خدا مجسم شکل دے دے گا. مثال کے طور پر روایتوں میں لکھا ہے کہ انسان آخرت کے میدان میں محشر میں پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوگا, کوئی بہت دیدہ زیب خوبصورت مخلوق اس کے برابر میں آ جائے گی اور اسے تسلی دینے کی کوشش کرے گی, پوچھے گا تو کون ہے کہ میں محشر میں تنہا کھڑا تھا, کوئی میرا پوچھنے والا نہیں تھا, ایک مخلوق آ گئی ہے اور یہ میرا ساتھ دے رہی ہے, تسلی دے رہی ہے. پوچھے گا تو وہ جواب دے گا مثال کے طور پر کہ میں تیرا فلاں نیک عمل ہوں جس کو خدا نے اس موقع پر تیرا ساتھ دینے کے لیے بھیجا ہے. وہ اچھے اعمال مجسم صورت اختیار کر کے انسان کے ساتھ محشور ہو جائیں گے. اس کو تجسم اعمال تعبیر کیا جاتا ہے. عرفا, زہاد, مفسرین, مفکرین سب قبول کرتے ہیں کہ اعمال اس قیامت کے دن مجسم صورت اختیار کر لیں گے, اور یہ خدا کا قانون ہے. جو ان علوم کو حاصل کر لے گا, جو یہ سمجھ جائے گا کہ ہونا کیا ہے, تو خود بخود اس کے سامنے راستہ آسان ہونے لگے گا. لہذا اگر آپ قرآن کریم میں توجہ فرمائیں تو جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, ایک دفعہ پیش آنے والی بات نہیں ہے, اللہ کا قانون ہے جو بار بار پیش آئے گا. جیسے کہ سورہ فتح جس کی چند آیات آپ کے سامنے بیان ہوئی اور اب ہم ظاہر ہے کہ آخری مراحل کے اندر داخل ہو رہے ہیں, ان آیات کے اندر جس آئے کریمہ کے اوپر ہم پہنچے اس میں اسی مفہوم کے اوپر اصرار ہوا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. فرمایا اگر کفار سرزمین حدیبیہ میں تم سے جنگ کرتے تو بہت جلد بھاگ کھڑے ہوتے, پھر کوئی اپنا دوست اور یار و یاور نہ پاتے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. فرمایا یہ سنت الہی ہے جو پہلے بھی یہی تھی اور تم کبھی بھی سنت الہی میں تغیر اور تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی, اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے. جو قانون بنا لے گا وہ قانون ہمیشہ باقی رہے گا. اگر قانون بناتا ہے کہ شکر نعمت پر میں نعمت بڑھاؤں گا, یہ قانون رہے گا. اب کوئی بھی نعمت کیوں نہ ہو, معنویت کی نعمت ہو, حتیٰ دنیا کے اندر حاصل ہونے والی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہوں, کفار کے مقابلے میں حاصل ہونے والی غلبے کی نعمت, یہ بھی ایک نعمت ہے کہ کفار کے مقابلے میں مسلمان غالب ہو جائے. اور اس کے مقابلے میں سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ مسلمان ذلت اور مسکنت کا شکار ہو جائے. یہ جو ہم ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں کو بظاہر کفار کے ہاتھوں ذلت کا شکار ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور اس میں بعض اوقات ہمیں استثناء بھی نظر آتا ہے, ہمیں سوچنا پڑے گا خدا کب چاہے گا کہ مسلمان کفار کے ہاتھوں ذلت کا شکار ہو. کیوں خدا چاہے گا؟ خدا کب چاہے گا کہ ایک مسلمان علاقہ امن اور امان سے محروم ہو جائے؟ کیوں خدا چاہے گا؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے قریش کو خانہ کعبہ کے برابر میں ہونے کی وجہ سے بھوک میں سیراب کر دیا, خوف میں امن دے دیا. تو خدا خانہ کعبہ کے برابر میں موجود قریش کو یہ دونوں نعمتیں دے رہا ہے, تو خانہ کعبہ کے ماننے والوں کو نہیں دے گا؟ کیوں مسلمان کو نہیں دے گا؟ کیوں مسلمان کو بھوکا رکھے گا؟ کیوں مسلمان کو خوف کا شکار کر دے گا؟ وہ تو خود دینا چاہتا ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ آیا مسلمان وہ وسائل حاصل کر رہا ہے جس سے وہ لے پائے؟ یہاں خدا نے مطالبہ فرماتا ہے تم میرے قوانین پہ غور کرو, سنتوں پہ غور کرو. تم اگر سنتوں پہ غور کرو گے, قوانین پہ غور کرو گے, خود بخود خدا تمہاری نصرت کر دے گا, جیسے کہ صلح حدیبیہ کے اندر اس نے نصرت کر دی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کریم ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اس زمانے کا مسلمان بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ جو بصیرت نہیں رکھتا تھا, آج کا مسلمان بھی سمجھ نہیں پاتا جس کے اندر بصیرت نہ ہو. اس زمانے کے مسلمان نے جنگ حدیبیہ, صلح حدیبیہ میں یوں دیکھا کہ مسلمان بچ گئے, اگر کافر حملہ کرتے تو بہت مشکل ہو جاتی. قرآن کریم فرما رہا ہے نہیں, معاملہ الٹا ہے, اگر کافر حملہ کرتے کافر مصیبت میں پھنس جاتے, وہ بھاگ کھڑے ہوتے, ان کا کوئی یار و یاور نہ رہتا, تم غالب آ جاتے. اس کے بعد خدا متعال اس مصلحت کو بیان کر رہا ہے کہ کیوں ہم نے یہ نہیں ہونے دیا. تصور فرمائیے, خدا متعال کہتا ہے اگر جنگ ہوتی تو کافر بھاگنے پہ مجبور ہو جاتے. اب ایک مسلمان پلٹ کے کہتا ہے پھر خدا تو نے جنگ کیوں نہیں کروائی, پھر جنگ کروا دیتا. لیکن نا الٹا بھی ہو جاتا ہے, ایک دفعہ ہم کسی چیز کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, جب حقیقت کھل جاتی ہے تو پھر خدا سے کہتے ہیں خدایا الٹا کیوں نہیں کیا تو نے میرے ساتھ. مثلا فرض فرمائے میں ایک جگہ پہ پہنچنا چاہتا ہوں ایک راستے میں, اس راستے میں پہنچنے میں میں دعا مانگ رہا ہوں خدایا مجھے وقت پہ پہنچا دے وقت پہ پہنچا دے. عین ممکن ہے اگر وقت پہ پہنچ جاؤں موت میرا انتظار کر رہی ہو. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے, مثال کے طور پر کوئی جہاز کسی حادثے کا شکار ہو گیا, اس میں کوئی ایک دو پیسنجر ایسے بچ گئے جن کا ٹکٹ تو کنفرم تھا لیکن لیٹ پہنچے, لیٹ پہنچنے کی وجہ سے جہاز سے بچ گئے, اور اگر بیٹھے ہوتے تو یقیناً مارے جاتے. اب یہ جب لیٹ ہو رہے ہوں گے تو کیا سوچ رہے ہوں گے کہ خدایا تو نے لیٹ کیوں کر دیا, خدایا کسی طرح مجھے وقت پہ پہنچا دے. 10,000 دعائیں بھی مانگ رہے ہو, ممکن ہے ہماری طرح کا جیسے کوئی آدمی نظر نیاز کر رہا ہوگا کہ خدایا پہنچا دے, اور جب نہیں پہنچا جہاز گر گیا تو خدا کا شکر بجا لاتا ہو کہ خدایا شکر ہوا کہ تو نے میری دعا نہیں سنی, اگر سن لیتا تو میں تو مارا جاتا. اب یہ مسلمان خدا نے متعال سے اس طرف سے کہہ رہا ہے, پہلے تو یہ کہہ رہا ہے خدایا جنگ نہ کروا دے, اگر جنگ کروائے تو ہم مارے جائیں گے. اب خدا نے بتایا کہ نہیں اگر جنگ ہوتی تو تم جیت جاتے. تو اب کوئی مسلمان کہتا ہے پھر خدا تو نے جنگ کیوں نہیں کروائی, پھر جنگ کروا دیتا تو ہم جیت جاتے, ہم کفار کو مار لیتے. خدا نے متعال اس کا بھی ایک جواب دیتا ہے. خدا کی مصلحتوں کا نظام بہت پیچیدہ ہے, چونکہ ہم جانتے نہیں ہیں. جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, جب علم نہیں ہوگا, علم نہ ہونے سے ناتوانی ہے. علم نہ ہونے کا مطلب ہے نافہمی, نافہمی کا مطلب یہ ہے غلط فیصلے کرنا. ہمارے پاس علم نہیں ہے, علم نہ ہونے کے نتیجے میں بےتحاشا غلط فیصلے کریں گے, پھر بعد میں اپنی غلطیوں پہ پشیمان بھی ہوں گے, اور جو اپنی غلطیوں پہ پشیمان نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور سزا اٹھائے گا. اب کیوں خدا متعال نے جنگ نہیں کروائی, اس کی مصلحت بھی بیان کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے ترجمہ سن لیجیے, آئے کریمہ نمبر 24 ہے, ہم سورہ فتح کی آخری آیات کے نزدیک ہو رہے ہیں. سورہ فتح کے اندر کل 29 آئے کریمہ ہیں, 29 آیات ہیں, 24 میں آئے کریمہ یہ ہے. فرمایا وہی تو ہے جس نے ان کا ہاتھ تم سے اور تمہارا ہاتھ ان سے مکہ میں روک لیا بعد اس کے کہ تمہیں ان پر فتح یاب کر دیا, اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے. یعنی خدا فرما رہا ہے ہم نے روک لیا کفار کو کہ تم تک پہنچیں, اور تمہیں روک لیا کہ تم کفار تک پہنچو. کیوں خدا ہے تو نے کیوں روک لیا؟ آگے والی آیہ کریمہ میں فرماتا ہے ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. تھوڑا سا مفہوم یہاں پر پیچیدگی کا شکار ہو رہا ہے, تھوڑا سا مفہوم خود یہاں پر ذرا سا مشکل ہو رہا ہے. میں چاہوں گا آپ اس پہ تھوڑی سی اور توجہ فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مسلمان صلح حدیبیہ میں مکے تک پہنچ گئے, خدا انہیں متعال فرماتا ہے ہم نے تمہیں بچا لیا, نہ تم نے ان پہ حملہ کیا نہ انہوں نے تم پہ حملہ کیا. پہلے مسلمان کہہ رہے تھے کیوں حملہ ہو, کیوں جنگ ہو, جنگ ہوتی تو ہم مارے جاتے. خدا نے کہا نہیں جنگ ہوتی تو تم جیت جاتے. اب مسلمان کہتا ہے خدا پھر جنگ کیوں نہیں کروائی؟ خدا انہیں متعال دشمن کی دشمنی کو بتاتا ہے, کہتا ہے پہلے یہ پہچانو تمہارا دشمن ہے کون. تین نشانیاں بتائیے دشمن کی. کہا یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کافر ہو گئے ہیں, تمہیں مسجد حرام کی زیارت سے روکا ہے. پہلا ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے مسجد حرام کی زیارت سے تمہیں روک لیا ہے. بس پہلا جرم ذہن میں رکھیے, پہلا جرم یہ ہے اگر کوئی اللہ کی نشانی تک پہنچنے سے روکے یہ شخص مجرم ہے, یہ جرم ہے. اور تمہاری قربانیوں کے قربانگاہ کی جگہ تک پہنچنے سے مانے ہوئے. دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ تم قربانیاں لے کر آئے تھے, اونٹ لے کر آئے, جانور لے کر آئے, تم نے چاہا مکے تک پہنچ جاؤ, مکے میں جا کے قربانی کرو, یہ لوگ مانے ہو گئے. انہوں نے تمہاری قربانیوں کو, تمہاری عبادتوں کو ان کی جگہ تک نہیں پہنچنے دیا. آپ کے ذہن میں ہوگا ہم نے عرض کیا تھا مسلمانوں سے جب نبی اکرم نے کہا کہ اپنی قربانیوں کو یہیں قربان کر دو تو مسلمانوں کو بہت برا لگا. پروردگار عالم نے فرمایا ان کے تین جرم ہیں، ایک بات تو یہ کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روک لیا ہے، دوسرا جرم یہ ہے کہ انہوں نے تمہاری قربانیوں کو قربان گاہ تک پہنچنے سے روکا، اور تیسری بات وہ جو شروع میں فرمائی کہ یہ لوگ کافر ہیں، ہم الذین کفروا. جب یہ سب کچھ ہے تو خدایا تو نے کامیابی کیوں نہیں دی؟ اب جملہ سنیے گا، خدا فرماتا ہے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ صاحبان ایمان مرد اور عورتیں تمہاری بے خبری میں تمہارے پاؤں تلے روندے جائیں گے اور اس طرح سے ایک عیب لاشعوری طور پر تمہیں لگ جائے گا، تو خدا ہرگز اس جنگ سے مانے نہ ہوتا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ مکے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو صاحبان ایمان مرد ہیں اور کچھ صاحبان ایمان عورتیں ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اگر ہم تمہارا مقابلہ مکے والوں سے کروا دیتے تم جیت جاتے، تم مکے والوں کو مار لیتے، لیکن اس کا ایک نقصان ہونا تھا. نقصان یہ ہونا تھا کہ کچھ صاحبان ایمان مرد اور کچھ صاحبان ایمان عورتیں جو مکہ میں تھے وہ بھی سب کے سب مارے جاتے، وہ بھی تمہارے اس حملے کے نتیجے میں ختم ہو جاتے. چونکہ وہ ختم ہو جاتے ہم نے تمہیں اس جنگ کرنے سے روک لیا، تم مکے والوں پر حملہ نہیں کر سکے. کیوں؟ وہ صاحبان ایمان مرد اور عورتیں مارے جاتے. اب اس کی مثال کس طرح سے دی جا سکتی ہے؟ سوال کیا جاتا ہے، بہت پہلے سے مشہور ہے، ظاہر ہم لوگ بچپن سے اس قسم کی فضائل سنتے آئے ہیں، وہ یہ کہ امیر المومنین ہر کافر کو تہ تیغ نہیں کرتے تھے، ہر کافر کو نہیں مارتے تھے. تو سوال کیا گیا کہ آپ ہر کافر کو کیوں نہیں مارتے؟ فرمایا کہ ہم نسلوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اگلی نسلوں میں بھی کوئی صاحب ایمان آنے والا ہے تو ہم اسے نہیں مارتے. اگلی نسلوں میں بھی اگر کوئی صاحب ایمان آنے والا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے تو ہم اس کافر کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی امانت کو پہلے ادا کر دے، جس صاحب ایمان نے اس کی نسل میں آنا ہے وہ پہلے آ جائے. اسی قسم کا ایک سوال امام کے ظہور کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پوچھا گیا روایات کے اندر کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، کیوں اتنی تاخیر ہے؟ تو جواب میں یہ کہا گیا کہ کچھ صاحبان ایمان ایسے ہیں جن کی آمد ایسے لوگوں سے ہونی ہے جن کے اندر ایمان نہیں ہے، یعنی کچھ کافر گھرانوں میں کچھ مسلمانوں نے پیدا ہونا ہے. پہلے وہ تمام بھی پیدا ہو جائیں، جتنے صاحبان ایمان ظاہر ہونے ظاہر ہو جائیں، اس کے بعد کافر گھرانوں کو اس کی سزا دی جائے گی. حضرت نوح نے جب طوفان کے لیے اللہ سے بد دعا کی، اللہ سے کہا کہ اس قوم کے اوپر طوفان بھیج دے، تو یہ دعا کی کہ اے خدایا اب ان کی نسلوں میں بھی کوئی صاحب ایمان نہیں آئے گا، آگے کی نسلوں میں بھی کوئی صاحب ایمان نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے خداوند متعال اس وقت تک کسی کافر پر عذاب نہیں کرتا جب تک اس کی آگے کی نسلوں میں بھی کوئی صاحب ایمان موجود نہ ہو. اگر دیکھتا ہے کہ آگے کی نسلوں میں بھی کوئی صاحب ایمان نہیں آئے گا تب کہیں جا کر ایک عذاب ہوتا ہے. بس خداوند متعال سے سوال ہوا کہ اے پروردگار تو نے صاحبان ایمان مرد اور عورتوں کو مکے والوں پر کامیابی کیوں نہیں دی؟ فرمایا اگر ہم مکے والوں پر کامیابی دے دیتے تو ان مکے والوں کے اندر کچھ مومنین آنے تھے، ان مکے والوں میں کچھ مومنات آنے تھے، اگر تم حملہ کر دے تو وہ مومن و مومنات بھی مارے جاتے اور اس کی برائی تمہارے اوپر آ جاتی، اس خاطر ہم نے تمہیں حملہ کرنے سے روک لیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے بعد اس کے آخری جملے میں فرمایا لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اور اگر مومنین اور کفار مکے میں ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جاتے تو ہم کافروں پر دردناک عذاب بھیجتے. فرما رہے ہیں مکے کے اندر کچھ مومنین ہیں کچھ کافر بھی ہیں، اگر تم حملہ کرتے مومن کے ساتھ کافر کے ساتھ مومن بھی مارے جاتے، ہم نے یہ نہیں چاہا. ہاں اگر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوتے، اگر ایسا ہوتا کہ مومنین علیحدہ ہوتے کافر علیحدہ ہوتے اور تمہارا حملہ صرف کافروں کے اوپر ہو رہا ہوتا تو پھر ہم مانے نہیں بنتے، پھر ہم کافروں کے اوپر سخت عذاب کروا دیتے. کیا نشانی ملے گی ہمیں اس سے؟ ایک نشانی ہمیں جو مل پاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں اور آپ کسی عمل کو انجام دیں گے ہمیں اور آپ کو عدل اور انصاف کا شدت کے ساتھ خیال رکھنا پڑے گا. آپ معاشرے کے اندر کوئی بھی کام انجام دے رہے ہیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ چونکہ چند لوگ برے ہیں لہذا کام انجام نہیں پائے گا اور اس کے اندر چند صاحبان حق محروم ہو گئے، تو خدا نے متعال فرماتا ہے یہ تمہارے لیے برائی ہے. حتیٰ اگر جنگ ہو اور جنگ کے اندر کافروں کے ہمراہ مومن مارا جائے، فرمایا یہ تمہارے لیے قبول نہیں ہے، یہ تمہارے لیے برائی کا سبب بنے گا۔ اب اسی طرح کا معاملہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اگر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی کام برا کام انجام پا رہا ہے، جو میں اس سے سبق حاصل کر پاتا ہوں اس آیت کریمہ سے، اگر کوئی برا کام انجام پا رہا ہے اور اس برائی کے نتیجے میں ہم کسی کام کو ترک کر دیں، مثال کے طور پر آپ نے ارادہ کیا تھا کچھ لوگوں کی مدد کریں، آپ لوگوں کی مدد کے ارادے سے آگے بڑھے، دو دفعہ آپ کو دھوکہ ہو گیا، تین دفعہ آپ کو دھوکہ ہو گیا، غلط آدمی نے آپ کو اپنے دام میں بھسا لیا، جو آپ صحیح مدد کرنا چاہتے تھے وہ صحیح جگہ تک نہیں پہنچی، اب آپ نے کہا بھائی اب میں یہ کام نہیں انجام دوں گا، معاملہ ختم ہو گیا۔ خدا نے متعال فرماتا ہے جنگ میں بھی یہ قبول نہیں ہے، اگر جنگ بھی ہو اور تم کافروں کے ہمراہ چند مومن مار دو، یہ قبول نہیں ہے جنگ کے اندر۔ عام حالات میں تو یقیناً قبول نہیں ہے کہ میں اور آپ کسی برائی کے بہانے کسی اچھائی کو ترک کر دیں، کسی برائی کی سزا کسی اچھے آدمی کو دینے کی کوشش کریں، پروردگار عالم نے اس نظام کو قبول نہیں کیا۔ فرماتا ہے صلح حدیبیہ کے اندر ہم چاہتے تو اس وقت کافروں کے اوپر تمہیں غلبہ دے سکتے تھے، لیکن اگر اس وقت ہم تمہیں کافروں پر غلبہ دے دیتے تو تم اپنے حملے میں چند مومنین کو بھی مار ڈالتے، اور چونکہ چند مومنین کو تم مار ڈالتے، خدا نے اس عیب کو اور اس برائی کو تمہارے لیے قبول نہیں کیا، تمہیں اس برائی سے محفوظ کر لیا اور تمہیں کفار مکہ کے اوپر اس وقت غلبہ حاصل نہیں ہو سکا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ چھبیسویں آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کافر اپنے دلوں میں جاہلیت کا غصہ رکھتے تھے، اور اس کے مقابلے میں خدا نے اپنے رسول اور مومنین پر وقار اور سکینہ کو نازل کیا اور ان کے لیے تقویٰ کو لازمی قرار دے دیا، چونکہ وہ ہر شخص سے زیادہ شائستہ، لائق اور اس کے حقدار تھے۔ خدا ہر چیز کو جانتا ہے۔ خدا نمتال نے یہاں پر اس آیہ کریمہ کے اندر مومنوں اور کافروں کا مقایسہ کیا ہے۔ کافر وہ ہے جس کے دل کے اندر جاہلیت کا تعصب ہے، اور مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے۔ یہاں پر پھر وہی لفظ استعمال ہوا ہے، سکینہ، وقار اور اطمینان، جس کے اوپر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ چند الفاظ جاہلیت کے تعصب کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ سوال بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور ہمارے ہاں خاص حالات کی بنیاد پر اس سوال کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے کہ تعصب کسے کہتے ہیں۔ حمیت، جس کو قرآن کریم نے یہاں پر حمیت الجاہلیہ تعبیر کیا ہے، جاہلیت کی حمیت، یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حمیت ہمارے ہاں غیرت کو بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک آدمی اپنی ناموس کے دفاع میں کوئی کام انجام دے، اپنی عزت کے دفاع میں کوئی کام انجام دے، تو اس کو ہم غیرت تعبیر کرتے ہیں، اس کو عربی میں حمیت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح حمیت قومیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کو قرآن کریم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ کفار کے اندر ایک جاہلیت کا تعصب ہے۔ تعصب کا سوال کیا گیا اہل بیت سے کہ قوم کا تعصب کسے کہتے ہیں۔ مثلا فرض فرمائیے میرا تعلق پاکستان سے ہے، ایک خاص قوم سے تعلق ہے، میں اپنی قوم کا ایک آدمی دیکھتا ہوں کسی دیار غیر کے اندر، میں خوش ہو جاتا ہوں، آیا یہ تعصب ہے؟ یہ جاہلیت ہے۔ دو آدمی ساتھ چل رہے ہیں میرے، ان دونوں میں ایک میری قوم کا آدمی نظر آ جاتا ہے، میں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں اور اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، آئیے تعصب ہے، یہ جاہلیت ہے۔ اہل بیت سے سوال کیا گیا قومیت میں تعصب کیا ہے، اہل بیت نے اس طرح جواب دیا، فرمایا اور یہ قانون اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، میرے خیال میں اس سے بہتر قانون تعصب کو سمجھنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب اپنی قوم کے برے دوسری قوم کے اچھوں سے اچھے لگنے لگیں تو تعصب ہے، جب اپنی قوم کا برا دوسری قوم کے اچھوں سے زیادہ اچھا لگنے لگے، یعنی آدمی یہ کہے چونکہ یہ میری قوم کا ہے تو برا بھی ہو تو اچھا ہے، اور چونکہ یہ دوسری قوم کا ہے تو اس کا اچھا بھی ہو تو برا ہے، فرمایا جب یہ ہونے لگے تو یہ تعصب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر صرف
اپنی قوم کو پسند کرے تو وہ تعصب نہیں ہے. میں عین ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, وہ تعصب, یہ سوال ہوا ہے چوتھے امام کی ذات مبارک سے, فرمایا وہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وہ تعصب جو گناہ کا موجب ہے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اپنی قوم کے برے افراد کو دوسری قوم کے نیک اور اچھے افراد سے برتر سمجھے. لیکن اپنی قوم سے محبت کرنا, انہیں دوست رکھنا تعصب نہیں ہے. تعصب یہ ہے کہ ظلم و ستم میں ان کی مدد کرے. امام نے دو تعصب بیان کر دیے. ایک تعصب یہ ہے کہ دوسری قوم کا اچھا مجھے برا لگتا ہے, کیوں؟ کیونکہ میری قوم کا نہیں ہے. اپنی قوم کا برا مجھے اچھا لگتا ہے, اس کی وجہ سے کہ یہ میری قوم کا ہے. فرمایا یہ ایک تعصب ہے. دوسرا تعصب یہ ہے, دوسری قوم عدل کر رہی ہے, میری قوم ظلم کر رہی ہے, میں پھر بھی ظلم میں اس کا ساتھ دے دیتا ہوں, یہ تعصب ہے. اس کے بعد فرمایا کوئی صرف اپنی قوم کو پسند کرے یہ تعصب نہیں ہے. یہ میرے خیال میں اس جگہ بیٹھ کر بیان کرنے کے لیے انتہائی موزوں روایت ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ کوئی بات کہتے ہیں. ابھی پرسوں یہی ہوا ہے کہ گھر ادھر میں ایک روایت پڑھی تو سوالات کے سلسلے میں ایک پیج پہ لکھا آیا کہ یہ روایت محفل مرتضیٰ میں پڑھنی تھی, یہاں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ روایت تھی کہ دولت مندوں کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. کہا گھر ادھر میں کوئی دولت مند نہیں ہے, یہ آپ کو وہاں محفل مرتضیٰ میں پڑھنی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ روایت یہاں پڑھنے کے لیے بہت مناسب ہے. ہم اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی قوم سے وابستہ ہیں. تعصب کس وقت بنے گا؟ قوم سے ہونا تعصب نہیں ہے, جیسے کہ مولانا ارشاد فرمایا. تعصب اس وقت ہے جب دوسروں کا اچھا مجھے برا لگنے لگے, کیونکہ میری قوم کا نہیں ہے, اور اپنی قوم کا برا مجھے اچھا لگنے لگے, چونکہ یہ میری قوم کا ہے. اس وقت تعصب بن جائے گا. اس تعصب کو امام نے گناہ تعبیر فرمایا. اپنی قوم ظلم کرے, میں ظلم میں بھی اس کا ساتھ دے دوں چونکہ میری قوم ہے, اور دوسری قوم عدل کرے, میں عدل میں بھی اس کا ساتھ نہ دوں چونکہ میری قوم نہیں ہے, یہ تعصب ہے. اگر کوئی اس سے نکل آئے, دیندار کا ساتھ دے دینداری کی بنیاد پر, اپنی قوم کا ساتھ دے کسی اچھائی کے اندر, اپنی قوم کے برے کو برا کہے اچھے کو اچھا کہے, یہ تعصب نہیں ہے. اس کو امام نے قبول فرمایا. یہ وہ اصول ہیں جو خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان کیے. ہمارے سامنے روزانہ کی زندگی میں دسویں ایسے مسائل آئیں گے کہ جس میں ہمارے پاس دس اوپینینز بن جائیں گی, دس آراء بن جائیں گی. پاکستان کے بارے میں آپ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے اس وقت ایک چوراہا بن گیا ہے دنیا کے افکار کے لیے. یہاں ہر قسم کی فکر آپ کو نظر آ جائے گی, میڈیا کے اوپر بھی, اپنی عام زندگی کے اندر بھی, اور روزمرہ چلتی پھرتی زندگی کے اندر. جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اہل بیت سے نزدیک لانے کی کوشش کیجئے, زیادہ سے زیادہ ان کی تعلیمات سے نزدیک لانے کی کوشش کیجئے. مثال کے طور پر ہمارے جوانوں کے ساتھ مسائل آ رہے ہیں. اب چونکہ میں اختتامی مراحل میں ہوں, لہذا ایک دو نکات جو میں سمجھتا ہوں اس سال میں ضرور عرض کر دوں, ان میں سے بھی ایک آدھ نکتہ عرض کر دوں. ہمارے جوانوں کے ساتھ مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ انہیں دنیا بھر کے افکار و خیالات کو یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے, دنیا بھر کے افکار و خیالات کو اپنے ایجوکیشن سینٹرز کے اندر, انسٹیٹیوشنز کے اندر پڑھنا ہے. حل کیا نکلے گا ہمارے جوانوں کے لیے؟ ایک وقت وہ ہوتا کہ ہماری اپنی یونیورسٹیز ہوتی ہیں, ہم خود انہیں پڑھا رہے ہوتے. ابھی تو وہ حاصل نہیں ہو رہا. کم از کم کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ یہ دوسروں کے افکار پڑھیں, ہم انہیں اسلام سے آشنائی دینے کی کوشش کریں. اس سے پہلے کہ ہمارا جوان جائے پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر جا کر مختلف قسم کی تعلیمات کو حاصل کرے, اس سے پہلے دین کو سمجھنے کی کوشش کر لے, اور دین کو سمجھتے ہوئے پھر جب اداروں کے اندر جائے گا تو اس کے پاس گویا ایک قسم کا فلٹر ہوگا جس سے وہ مختلف قسم کے افکار و خیالات کو شناسائی کر پائے گا, اس میں سے اسلام اور غیر اسلام کو علیحدہ کر پائے گا. یہ وہ کام ہے جو ہمارے خیال میں کرنے کا کام ہے, اور در حقیقت یہ وہ کام ہے جو حوزہ علمیہ کے ذریعے سے انجام پانا چاہیے. در حقیقت یہ ان کاموں میں سے ہے جو ہمارے دینی اداروں کے ذریعے سے انجام پانا چاہیے. اگر نہیں ہوا ہے تو ہمیں اس کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ ہمارے دینی ادارے اس مقام تک پہنچ جائیں, اور یہ تمام کا تمام معنویت کے سائے میں انجام پانا ضروری ہے. جتنا ہم اصرار کریں گے اس بات کے اوپر کہ ہماری قوم کے اندر معنویت جاگے, ہماری قوم کے اندر عبادات کا پہلو مضبوط ہو, اتنا اصرار کم ہوگا. ہمیں اس سے زیادہ بڑھانا پڑے گا.
اب آپ تصور فرمائیے، الحمدللہ رب العالمین، ایزان محترم یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، شب جمعہ ہے اور آپ اتنی تعداد میں یہاں موجود ہیں، نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے کم از کم اتنا شعور ہمیں دیا کہ ماہ رمضان میں اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے مومنوں کے ساتھ مل کر ایک جگہ پہ موجود ہیں، تاکہ دین اسلام کو سمجھیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں. اور یہ جو ہمارا اور آپ کا ایک ساتھ بیٹھنا ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی بھی بہت ساری برکتیں ہیں. یہ جو جمع ہو کر دعائے کمیل پڑھنا ہے، البتہ یہ ٹرینڈ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، پچھلی صدی میں بھی یہ طریقہ کار نہیں تھا دعائے کمیل پڑھنے کا، یہ اس صدی کے اندر بہت اچھا طریقہ کار ہے جو نافذ ہوا ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور دعاؤں کو اکٹھا پڑھیں. اس طریقہ کار میں فائدہ کیا ہے؟ اس طریقہ کار میں ایک دوسرے کی اچھائی سے مدد لینا ہے. نماز با جماعت کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز با جماعت کے اندر ایک روایت میں لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. کیوں نماز پڑھو؟ کہا اگر تمہاری نماز چند لوگوں کے ساتھ مل کر گئی اور اس میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہوا جس کی نماز کو خدا نے قبول کرنا ہے، تو خدا فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس اچھے کی نماز قبول کروں اور اس کے ساتھ آنے والوں کی نمازیں قبول نہ کروں، ان کے صدقے میں باقی لوگوں کی نمازوں کو بھی قبول فرمائے گا. یہ جو آپ اور ہم یہاں پر اکٹھے بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، دعائے کمیل پڑھی جائے، چند لوگ مل کر اللہ کو یاد کریں، اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے. جب بھی آپ کے اوپر کوئی حالت طاری ہو، جب بھی آپ کے دل میں اللہ کی یاد آ رہی ہو اور آپ احساس کریں کہ کسی کمال تک پہنچ سکتے ہیں، تو خدا سے ان لوگوں کا واسطہ بھی دیں جن کو خدا نے پہلے ہی کمال پر پہنچا دیا ہے. اپنی دعاؤں کے اندر ان لوگوں کا واسطہ دیجئے کہ جن کو خدا متعال نے اپنی نعمتوں سے نواز دیا ہے، اور کچھ نہیں تو انسان ان لوگوں کے واسطے میں پکار لے. مثال کے طور پر آج رات کہیں آپ عبادت کرنے بیٹھے، ذرا سا تصور کیجئے گا کہ آپ یہاں کراچی میں شاید کہیں بیٹھ کر دعائے ابو حمزہ پڑھ رہے ہوں گے، کوئی شخص کربلا میں دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھ رہا ہوگا، کوئی شخص نجف اشرف میں امیر المومنین کے روضے کے ساتھ بیٹھ کر دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھ رہا ہوگا، کوئی مدینہ منورہ میں نبی اکرم کے روضے کے برابر میں بیٹھا ہوگا، اور کوئی قم مقدس اور مشہد شریف میں آئمہ اطہار کے دوسرے مشاہد پر بیٹھا ہوگا. خدا نے متعال کو ان تمام لوگوں کا واسطہ دیجئے کہ خدا شاید میری آواز کے اندر اتنی طاقت نہ ہو، لیکن تیرے پکارنے والے بہت ہیں، تیری یاد میں گریہ کرنے والے بہت ہیں، شاید میرے آنسوؤں کے اندر اتنا خلوص نہ ہو، لیکن پروردگار تیری یاد میں پاکیزہ آنسو بہانے والے بھی بہت ہیں. کبھی خدا نے متعال آپ کو توفیق دے اور ہمیں توفیق ملے کہ مثال کے طور پر شب کے کسی وقت میں کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اپنے ذہن میں ذرا سا سوچیے گا کتنے عابد و زاہد اسی وقت نمازیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوئے ہوں گے. خدا کو ان تمام عابدوں اور زاہدوں کا واسطہ بھی دے دیجئے کہ خدا شاید میری نماز میں اتنی طاقت نہ ہو، لیکن بہت سارے تیری عبادت کرنے والے ہیں پروردگار، ان کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول کر لے. اور اگر آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، دعا ہی کر رہے ہیں، تو اپنے خدا سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے پروردگار، شاید میرا امام بھی اس وقت نماز پڑھ رہا ہوگا، شاید میرا امام بھی کوئی دعا کر رہا ہوگا. اگر امام عالی مقام کے حضور کا زمانہ ہوتا، امام نجف اشرف میں ہوتے، ہم کراچی جیسے شہر میں ہوتے، تو ساری رات خدا کو اپنے مولا کا واسطہ دیتے رہتے، خدا سے کہتے خدا یا یہ جسمانی فاصلہ بہت دور ہے، میں کراچی میں ہوں، وہ نجف میں ہے، میں نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن خدا یا میری دعاؤں کو ان کے حضور پہنچا دے. ابھی پردہ غیبت میں ہے، میں اور آپ بیٹھے ہوں دعا پڑھنے کے لیے، خدا کو واسطہ دے اس امام حمام کا کہ اے پروردگار، شاید پردہ غیبت میں وہ بھی کوئی رکوع کر رہے ہوں گے، وہ بھی کوئی سجدہ بجا لا رہے ہوں گے، وہ بھی تیرے حضور کوئی دعا کر رہے ہوں گے. اے پروردگار، ہمارے دلوں کو ان کے دل سے نزدیک فرما دے، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما دے. آپ خود بخود اپنے امام کے نزدیک پہنچنا شروع ہو جائیں گے. امام علی مقام نے ایک روایت ارشاد فرمائی، اور وہ روایت عرفان نے بیان کی، امام حسین کی گریے کی فضیلت میں رجب علی خیات نے، عارف نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی امام زمانہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے
تو ایک سال تک صبح شام امام حسین پر گریا کر کے دکھائے، صبح کو گریا کرے شام کو گریا کرے، اگر ایک سال تک کرے گا یقیناً امام کے آبان و انصار میں شامل ہو جائے گا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں، کیوں صبح و شام گریا کرے؟ فرمایا امام زمانہ صبح و شام امام حسین پر گریا کرتے ہیں، امام زمانہ صبح و شام امام حسین پر گریا کرتے ہیں، اگر کوئی صبح و شام گریا کرے اپنے امام کے عمل میں ان سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور کیوں گریا نہ کریں؟ زیارت ناحیہ کے اندر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو اس گلوئے مقدس کے اوپر، یہ کون سا گلا ہے جس کے اوپر شبر کا خنجر چلا ہے؟ خود سید الشہداء فرماتے ہیں، اے لوگوں کیا میرے علاوہ نواسے رسول کوئی اور ہے اس دنیا کے اندر؟ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ اے شمر، کیا نواسے رسول کی گردن کے اوپر خنجر چلا دے گا؟ اصحاب رسول جب گلوئے حسین کو دیکھتے ہیں تو چلا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے شمر، اے عمر ابن سعد، ہم نے اسی گلے پر رسول خدا کو بوسا کرتے دیکھا ہے۔ جب اس دربار لعین کے اندر امام حسین کا سر تشت کے اندر سجا کر لایا گیا، وہ نابینا صحابی کھڑا ہو گیا اور یزید سے کہا، یزید لعین اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول خدا ان گلو کا بوسا دیا کرتے تھے، ان ہونٹوں کا بوسا دیا کرتے تھے، اے یزید اس گستاخی سے ہاتھ اٹھا لے، اے کیا وہ روایت آپ نے اور ہم نے نہیں سنی؟ بی بی سکینہ سے یزید لعین نے کہا، اے سکینہ کیا یہ تمہارے باپ کا سر ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے۔ کہا کیا یہ تمہیں پہچانتا ہے؟ کہا ہاں یہ مجھے پہچانتا ہے۔ کہا کیا تم نشانی بتاؤ گی؟ کہا میں نشانی بتاؤ گی، دیکھ لعین میں اپنے باپ کے سر کو پکارو گی، یہ سر میرے پاس چلا آئے گا۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس شب جمعہ میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ رمضان کی شب جمعہ ہے پاک پروردگار، اس شب کو عبادتوں میں اور اچھے اعمال میں گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں کم وقت ملے عبادتوں کا یا زیادہ وقت ملے، ہماری قلیل عبادتوں کے بدلے میں ہمارے کثیر گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں۔ اے پاک پروردگار، شب جمعہ ماہ رمضان کا اے پاک پروردگار، ان تمام مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، اگر کچھ مرحومین اس دنیا کے اندر مشکلات سے دوچار ہیں، پاک پروردگار، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، تجھے واسطہ یہاں پہ موجود پاکیزہ لوگوں کا، اے پاک پروردگار، ان کے گناہوں میں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان سے منسوب مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے مختصر اعمال کو ہمارے امام کے دل کی خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے پاک پروردگار، نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔